وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے یہاں جمع ہونا ایک عظیم الشان محنت کے سلسلے میں ہے. وہ محنت دعوت والی محنت ہے، جو تمام نبی اور پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے اس محنت کے لیے بھیجا ہے. اور یہ محنت ایسی عظیم الشان محنت ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے، جب یہ محنت نبیوں کے طریقے سے، اصولوں کی پابندی سے یہ محنت کی جاتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت دلوں کے اندر ہدایت ڈالتے ہیں. اور جب دلوں میں ہدایت آتی ہے، تو پھر دنیا کے دھوکے کٹ جاتے ہیں. دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اور ساری دنیا کے سامان دھوکے کا سامان ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں: متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے. تو جب ہدایت آتی ہے دل میں، تو پھر یہ دنیا کے دھوکے کٹ جاتے ہیں. دنیا کا دھوکا کیا ہے؟ دنیا دھوکا دیتی ہے کہ مجھ سے ہوتا ہے، زمین سے گلے نکلتے ہیں. تو گویا زمین یہ کہتی ہے کہ دیکھو میں گلہ دیتا ہوں. اور اسی طرح مال سے یہ ہونا دکھائی دیتا ہے کہ مال کہتا ہے کہ میں کرتا ہوں، کوئی عہدہ والا کہتا ہے کہ میں کرتا ہوں. دنیا کی ساری چیزیں یہ دھوکا دیتی ہے کہ اس سے ہوتا ہے، اور لوگ بھی یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی اسی سے ہوتا ہے. یہ دنیا کا دھوکا ہے، حالانکہ دنیا کی کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ رب العزت سے ہوتا ہے. اللہ تعالی نے اس کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اور یہ دعوت کی محنت دے کر بھیجا ہے. نبی کی دعوت یہی تھی: لا الہ الا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہمارے نبی نے یہ دعوت دی: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ رب العزت سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا. یہ دھوکے کی جگہ ہے، اپنے سے ہونا دکھاتے ہیں لیکن ان سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ سے ہوتا ہے. یہی ہدایت ہے. جب یہ کلمہ دلوں کے اندر اتر جاتا ہے، تو پھر دعوت کے ذریعے سے، تو پھر دلوں کے اندر ہدایت آ جاتی ہے. یہی ہدایت ہے کہ آدمی حقیقت کو سمجھے، دنیا کی حقیقت اور اللہ رب العزت کے کرنے کی حقیقت کو سمجھے. یہی ہدایت ہے. اس ہدایت کے دلوں میں اترنے سے دنیا کے دھوکے کٹ جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے دھوکہ نکل جاتا ہے. میرے محترم دوست اور بزرگوں، دنیا کا دھوکہ یہی ہے कि अपने से होना दिखाते हैं कि मेरे से होता है, मेरे से होता है। आदमी उसके लिए मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी गिनवाते हैं और अपनी जिंदगी उसी के पीछे लगाते हैं, कोई माल हासिल करने के लिए, कोई जमीन हासिल करने के लिए, कोई खेती बाड़ी में, कोई ओहदा हासिल करने में, कोई हुकूमत हासिल करने में, इन चीजों में जो है अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। धोखे के पीछे आदमी जब चलता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद होती है। कारून की जिंदगी बर्बाद हुई, फिरौन की जिंदगी बर्बाद हुई, नमरूद की जिंदगी बर्बाद हुई, कौम आद, कौम समूद, कौम सबा और जितनी भी कौमें हमसे पहले गुजरी है, उन कौमों के अहवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सुना दिया कि देखो इन सब की जिंदगी बर्बाद हुई, इसलिए कि ये सब धोखे के पीछे चलने वाले थे, सब धोखा खा गए। और जाहिर बात है आदमी जब धोखे के पीछे चलता है तो फिर धोखे से कभी वो कामयाब नहीं होता। धोखे के पीछे चलने वाले वो धोखा ही खा जाते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों के लिए नबियों को भेजा है हिदायत की मेहनत देकर और हिदायत का कलमा देकर। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा हिदायत का कलमा है। और इसी तरह हिदायत के इल्म देकर भेजा है, जो कुरान और किताबें नबियों पर नाजिल हुई है, ये सब जो है हिदायत के इल्म है, हिदायत का इल्म देकर भेजा है। तो हिदायत की मेहनत के लिए नबियों को भेजा और नबियों को हिदायत वाला कलमा देकर भेजा है और हिदायत वाला इल्म देकर भेजा है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, नबियों को उस तरीके पर जब ये दावत की मेहनत होगी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों के अंदर हिदायत डालेंगे, हिदायत पर आएंगे लोग और धोखे से बच जाएंगे। जो धोखे से बच गया तो उसको हकीकत मिल गई और फिर वो कामयाब हो गया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, ये हिदायत की मेहनत तमाम नबियों ने की है और हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी मेहनत के लिए मबऊस हुए और उन्होंने भी इसी मेहनत को किया। तो फिर अरब के लोग जो धोखे में पड़े हुए थे उनको हिदायत मिली, सहाबा रज़ी अल्लाह तआला मजमाइन उनको हिदायत मिली। जब हिदायत मिली जिंदगी बदल गई कि एक हकीकत को समझ गए, माल से नहीं होता, मुल्क से नहीं होता। तो ये हकीकत जब समझ में आ गई तो फिर उनकी जिंदगी बदल गई। हिदायत के अल्लाह से होने के यकीन दिलों के अंदर पैदा हो गया तो फिर उनकी जिंदगी बदल गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में माल गनीमत तकसीम हुई और कुछ माल बच गया। किसी ने हज़रत उमर ने कहा कि ये क्या करें, तो किसी ने ये राय दी कि इसको रख दीजिए, अचानक कोई मुसीबत परेशानी आ जाती है उस वक्त जो है ये माल खर्च करें। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़ुबान पर शैतान बोल रहा है, तुम्हारी ज़ुबान पर शैतान बोल रहा है और इस शैतान का जवाब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला है। वो ये है कि मैं तो ऐसे अचानक चीज़ों के लिए, अचानक की मुसीबत और परेशानियों के लिए, अचानक की हाजत के लिए मैं उस चीज़ को तैयार रखूँगा जिस चीज़ को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार रखते थे, यानी मैं अल्लाह से मांग लूँगा। जब कोई परेशानी आएगी तो अल्लाह की तरफ रुजू करूँगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ही की तरफ रुजू करते थे और हुजूर के मुतालिक आया है कि इदा हज़बहु अमरुन फज़िअ इला सलात, जब कोई परेशानी आती तो आप नमाज में खड़े हो जाते। तो नमाज को तैयार रखूँगा मैं और तुम्हारी ज़ुबान में जो बोल रहा है ये शैतान बोल रहा है। हालांकि ये बात हमारे नज़दीक माकूल बात है, हम तो यही कहेंगे कि भाई ऐसा ही करना चाहिए कि भाई कुछ माल जमा करके रखना चाहिए ताकि अचानक की परेशानियों और हाजत में उसको खर्च किया जाए। لیکن دیکھیے جب ہدایت دل میں اتر گئی اور ہدایت دل میں آیا تو پھر زبان کے بول بدل گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی فراست آپ میں پیدا ہو گئی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں تو اس وقت کے لیے وہ چیز تیار رکھوں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار رکھتے تھے, لہذا اس مال کو تقسیم کر دوں گا, مال سے کچھ نہیں ہوتا. میرے محترم دوست اور بزرگوں, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کی زندگی بدل گئی تھی ہدایت پر. جب ہدایت ان کو ملی تو پھر دنیا کی چیزوں سے نہ ہونا اس کا یقین دل میں پیدا ہو گیا. دنیا کی ناپائیداری اس کا یقین دل میں پیدا ہو گیا کہ دنیا کسی کام کا نہیں, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ ہی کرنے والے ہیں. لہذا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہر وقت ان کے سامنے اللہ ہی اللہ تھے, اور دنیا کے بدلے ان کے سامنے آخرت تھی کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے. لہذا دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے, دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے. یہ ہدایت ہے کہ دنیا کے عدم بقا یہ سمجھ میں آ جائے, دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ ہدایت آ گئی, ہدایت آ گئی. چنانچہ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے, تو ان سے کہا حضور نے ایک مرتبہ کہ اے ربیعہ کیا مانگتے ہو, مانگو, میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کر دوں. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہدایت والے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا مہلت دیجئے تاکہ میں سوچ لوں کیا مانگوں آپ سے. حضور نے فرمایا بہت اچھی بات ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے میں لگے, ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گیا, تین دن گزر گئے. حضور نے فرمایا اے ربیعہ کیا تم نے سوچا نہیں ہے اب تک؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے سوچ لیا ہے. کیا کہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ میں جنت میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہ سکوں, جنت میں آپ کے پڑوسی بن کے رہوں, یہ دعا کیجئے. حضور نے فرمایا کہ ربیعہ تمہیں یہ چیز کس نے سکھلایا, یہ بات کس نے سکھلائی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی نے نہیں سکھلایا, میں یہ سوچتا رہا اگر میں آپ سے سلیمان علیہ السلام کا وہ بادشاہت مانگوں, ملک مانگوں, تو آپ کے دعا سے اللہ رب العزت ضرور مجھے ملک سلیمان عطا فرمائیں گے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ ملک سلیمان ایک دن ختم ہو جائے گا, جیسے سلیمان علیہ السلام بھی ختم ہو گئے اور ان کا ملک بھی ختم ہو گیا. لہذا میں نے یہ سوچا کہ میں ایسی چیز کیوں نہ مانگوں جو ہمیشہ باقی رہے. تو اس سے میرے دل میں یہ بات آئی ہے. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں, حضور نے فرمایا کہ تم کثرت سجدہ بہت زیادہ نماز پڑھ کے میری مدد کیا کرو, میں تمہارے لیے یہی دعا کرتا ہوں. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی زندگی بدل گئی کہ وہ یہ جانتے تھے یقین کے ساتھ کہ دنیا کی ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. لہذا فارس کا ملک انہوں نے فتح کیا اور روم کا ملک فتح کیا, تو اس لیے فتح نہیں کیا کہ ملک حاصل کریں, مال حاصل کریں, بلکہ وہ یوں فرماتے تھے ہمامون الآخرہ کہ ہم تمہارے ملک حاصل کر کے اس ملک سے کچھ ہوگا ہمارے لیے, ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی, اس لیے ہم نے تمہارے ملک کو فتح نہیں کیا, بلکہ ہماری ہمارے ارادہ تو ہماری مقصد تو آخرت ہے، ہمارے مقصد تو آخرت ہے، ہم نے آخرت کے لیے اس ملک کو فتح کیا۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی زندگی ہی بدل گئی کہ وہ جب ہدایت ان کو مل گئی تو پھر دنیا کی چیزوں کو وہ یہی سمجھتے تھے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ سے ہوتا ہے۔ جب کوئی ضرورت پیش آتی تو پھر نماز میں کھڑے ہو جاتے، لوگوں سے مال نہیں مانگتے، بھیک نہیں مانگتے کہ بھائی میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے گھر میں فاقہ ہے، تم سب میری مدد کرو اور مجھے کھانا کھلاؤ، میرے گھر میں مجھے مال دو، ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ جب گھر میں فاقہ ہوتا تو پھر مسجد میں چلے جاتے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے، اور اللہ رب العزت گھروں کے اندر کھانے کا بھی انتظام فرما دیتے تھے۔ ایک صحابی گھر میں آئے، انہوں نے گھر والی سے پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہے، گھر والی نے کہا کچھ نہیں ہے، گھر میں فاقہ ہے۔ تو صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں باہر سے آتا ہوں۔ وہ باہر چلے گئے، ان کی گھر والی نے گھر کا دروازہ بند کر کے سوچ میں پڑ گئے کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے پڑوس جب ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہوگا اور ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلے گی، دھواں نہیں نکلے گا ہمارے گھر سے، تو ہمارے پڑوس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور پھر وہ ہمارے گھر میں کھانا بھیجیں گے۔ ہمیں تو پڑوس کو یعنی سمجھنے ہی نہیں دینا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم تو اللہ سے لیں گے۔ چنانچہ وہ جو چکی تھی اس کو گھمانے لگے تاکہ آواز ہو، پڑوسی کے گھر میں جائے، آواز پہنچے اور پڑوسی کو یہ معلوم ہو کہ ان کے گھر میں کچھ ہے، اور پھر چولہے میں آگ لگائی اور دھواں اٹھنے لگا تاکہ پڑوسی کو معلوم ہو جاوے کہ ان کے گھر میں کچھ پک رہا ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہے، یہی کر رہے تھے۔ اتنے میں گھر والے جو ہے پھر گھر میں آئے، دستک دی دروازے پر، گھر والی اٹھ کر وہ دروازہ کھولنے گئی، دروازہ کھولا تو گھر والے نے پوچھا کچھ آیا ہے، تو پھر دیکھا کہ وہ چکی جو ہے خود بخود گھوم رہی ہے اور اس سے آٹے نکل رہے ہیں، خود بخود آٹے نکل رہے ہیں۔ اور چولہے کے پاس گئے تو دیکھا کہ تندور کے اندر، چولہے کے اندر سارے کباب لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان آٹوں کو جو ہے اپنے برتنوں میں بھر لیا اور پھر چکی کے پاٹ اٹھا دی، آٹا نکلنا جو ہے بند ہو گیا، اور چولہے میں سے وہ کباب نکال لیے اور چولہے کو بجھا دیا۔ پھر دوسرے دن صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ قصہ سنانے لگے کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم چکی کی پاٹ نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس سے آٹا نکلتا رہتا، اور اگر تم چولہے کو نہ بجھاتے تو قیامت تک اس میں کباب لگتے رہتے۔ تو اس صحابی کو کوئی افسوس نہیں ہوا کہ بھائی اتنا بڑا سنہرا موقع جو ہے وہ ہاتھ سے گیا اور اتنی بڑی جو ہے چیز ہاتھ سے چلی گئی، کیوں میں نے چکی کی پاٹ اٹھائی اور پھر کیوں چولہا بجھا دیا، نہیں یہ افسوس نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس چکی کے پاٹ سے آٹا نکلنا یہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، چولہے میں جو کباب لگا ہے تو یہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے۔ تو اللہ تو ہمیشہ کے ہمیشہ ہمیشہ ہے، ہر وقت ہے، اور ہم کو جب بھی ضرورت پیش آئے گی ہم اللہ سے مانگ لیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہر ضرورت میں، ہر چیز میں جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کو یہ بات دل کے اندر اتر چکی تھی، ہدایت والی بات کہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ کرنے کے لیے کسی اسباب کے محتاج نہیں ہوتے، ساری دنیا کو بنائی بغیر بلا کسی اسباب کے، اور اسی طرح ہمیشہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتے ہیں، اسباب سے بھی کرتے ہیں، اسباب کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، اللہ قادر مطلق ہیں، قدرت والے ہیں، اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی جس کو موسیٰ علیہ السلام جس کے فائدہ یہی اتنا ہی جانتے تھے کہ اس سے ٹیک لگایا جا سکتا ہے اور اس سے پتے جھاڑے جا سکتے ہیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس لاٹھی کے ذریعے سے اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حکم فرمایا کہ اے موسیٰ القہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو ڈال دو زمین پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس لاٹھی کو ایک بڑا اژدہا بنا دیا اور سانپ بن کر اژدہا بن کر دوڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے بھاگنے لگے، اللہ تعالی نے فرمایا لا تخف انک من الامنین، اے موسیٰ ڈریے مت، آپ اس کے شر سے محفوظ ہوں گے، لہذا آپ اس کو پکڑیے خود، ہاں آپ اس کو پکڑیے خود، ہاں ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، جس طرح ہم لاٹھی سے سانپ بنا سکتے ہیں اسی طرح اسی سانپ کو پھر لاٹھی بنا دے سکتے ہیں، آپ اس کو پکڑیے ہم اس کو پہلے کی طرح لاٹھی بنا دیں گے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو پھر وہی لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیے فرعون کو دعوت دیجئے تاکہ فرعون کو بھی ہدایت ملے کہ وہ حد سے گزر رہا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، یعنی تمہاری ساری زندگی کے اسباب میں تیار کرتا ہوں، میں تمہیں روزی دیتا ہوں، میں تمہاری ساری چاہتوں کو پورا کرتا ہوں، حالانکہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ اس کو سمجھانا چاہیے کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا، اور لوگوں کو بھی یہی سمجھانا چاہیے کہ یہ فرعون سے کچھ نہیں ہوتا، تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے اور لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنی حاجتوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ میرے محترم دوستو، موسیٰ علیہ السلام گئے اور فرعون کو دعوت دی، اور فرعون نے کہا کہ تمہارا رب سب کچھ کرتا ہے، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے، کوئی ثبوت تمہارے پاس ہے؟ تو انہوں نے وہ لاٹھی ڈال دیا تو پھر وہ لاٹھی اللہ کے حکم سے پھر وہ اژدہا بن گیا، اور فرعون بہت ڈرے، لیکن انہوں نے جو ہے سمجھ کر بھی، سمجھنے کے باوجود انکار کر دیا۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ظلم اور تکبر زمین پر بڑائی جتانے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے سمجھنے کے باوجود انکار کر دیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، کسی سے کچھ ہونے کا نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت قدرت والے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو انسان نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کر سکتے ہیں۔ انسان کے لیے تو ممکنات ہیں اور کچھ ناممکن باتیں بھی ہیں کہ ان کی قدرت سے باہر ہے، اس کو وہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں ناممکن کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، چاند پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ قوم نے، قریش نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے، پھر ہم سمجھیں کہ آپ کا رب قدرت والا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ فرمایا، چاند کے دو ٹکڑے اللہ رب العزت نے کر دیے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہتے ہیں کہ یہ شق قمر چاند کا دو ٹکڑا ہونا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یہ علامت ظاہر ہو گئی لہذا قیامت بھی قریب آ گئی، چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ نبیوں کے ہاتھ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو اس طرح ظاہر فرمائی کہ لوگ اس سے عاجز تھے۔ قوم سمود کو لوگوں نے کہا کہ آپ کا رب اگر حق ہے، قدرت والا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو پھر اس پتھر سے ابھی ایک گابن اوٹنی نکالیے، اللہ کو کہیے کہ اس سے، اس پتھر میں سے، ٹھوس پتھر ہے، اس پتھر میں سے گابن اوٹنی نکالے اور اوٹنی نکلتے ہی بچہ دے اور اس کا دودھ ہم پئیں۔ چنانچہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے اس پتھر میں سے پتھر کو دو ٹکڑے کر دیے اور اس کے بیچ میں سے اونٹنی نکال دی، گابن اونٹنی نکال دی، اور اونٹنی نکلتے ہی بچہ دے دی، اور اس کے بعد اس کے دودھ سارے قوم پینے لگے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، پتھروں سے اونٹ نکالنا، اونٹ سے اونٹ نکلتا ہے، اونٹ سے اونٹ پیدا ہوتا ہے، یہ تو سب کو سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھائی اونٹ ہی بچہ دیتی ہے، اونٹنی ہی بچہ دیتی ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا کہ نہیں، اونٹنی بچہ نہیں دیتی، اونٹنی سے اونٹنی پیدا نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے اونٹنی نکلتی ہے، اونٹنی نکلتا ہے، اور اللہ چاہیں تو پتھر سے بھی اونٹنی نکال کے دکھا دیں۔ اللہ کو اس کی قدرت ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اسی طرح مختلف قوموں نے مختلف چیزیں جو ان کے نزدیک ناممکن اور ان کے قدرت سے باہر، ایسی چیزیں نبیوں سے مانگی اور نبیوں نے اس کو کر کے دکھایا، اللہ کے حکم سے اللہ نے کر کے دکھایا۔ تو پھر میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ سمجھانے کے لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یہ معجزات نبیوں کے ذریعے سے ظاہر فرمایا، ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی مختلف معجزے ظاہر کیے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اس کو حضور نے دعوت دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ کی اس بات پر کوئی گواہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ میدان کے دوسری طرف جو درخت ہے، یہ گواہ ہے۔ چنانچہ اس درخت کو بلایا، درخت زمین پھاڑتی ہوئی جو ہے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور درخت نے یہ گواہی دی کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں تین مرتبہ۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، زمین پھاڑ کر درخت کا چل کے آنا، یہ کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اور کسی کے عقل بھی نہیں آتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ درخت بھی چل کے آئے۔ انسان چلتا ہے، جانور چلتا ہے زمین پر، درخت تو زمین پر چلتا نہیں، درخت زمین پر کھڑا رہتا ہے، لیکن زمین پھاڑتے ہوئے وہ درخت کا آ جانا، یہ انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یہ بات حق ہے، یہ بات یقینی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچ گئے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، آگے جانے کی بھی راستہ نہیں، پیچھے جانے کی بھی راستہ نہیں، فرعون آئے گا اپنے لشکر کے ساتھ اور ہمیں ختم کر دے گا، مار ڈالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرے رب ہیں، وہ مجھے راستہ دکھلائیں گے۔ چنانچہ سمندر میں لاٹھی مارنے کا حکم فرمایا، اور جب لاٹھی مارتے ہی سمندر میں 12 راستے بن گئے، پانی دونوں طرف کھڑے ہو کر بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ راستہ سمندر کے پانی کو دونوں طرف کھڑا کر کے راستہ بنانا، یہ انسان کی قدرت سے باہر ہے، انسان کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. اللہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کر دیتے ہیں. تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کرنے والے ہیں. نبیوں کے ذریعے سے، نبیوں کی دعوت سے یہ بات آ جاتی ہے، دلوں کے اندر یہ بات اترتی ہے کہ دنیا سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ رب العزت کے کرنے سے ہوتا ہے. یہی بات جب دل میں اتر جاتی ہے تو پھر زندگی بدل جاتی ہے. جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی زندگی بدل گئی، ان کی زندگی بدل گئی. وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو اپنی عقل سے، عقل کے خلاف مان لیتے تھے. عقل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، پھر بھی وہ مان لیتے تھے. صلح حدیبیہ میں جب قریش کے ساتھ صلح کر کے اور ان کی ساری شرائطیں مان کر اور جو ہے صحابہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، تو اس وقت صحابہ کے دل میں بڑا دکھ تھا کہ ہم ہار گئے اور آج جو ہے کافروں کی ساری شرائط کو ہم نے قبول کر لیے، اور پھر ہم جس ارادے سے آئے تھے اس ارادہ کو پورا کیے بغیر ہم واپس جا رہے ہیں. تو بڑا دکھ اور افسوس صحابہ کے دل میں تھا، اور یہی بات تھی کہ ہم تو ہار گئے. بدر میں ہم جیتے تھے، احد میں جیتے تھے، اور ساری جگہوں میں ہم جیت گئے تھے، لیکن اب صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم تو ہار گئے. لیکن اللہ رب العزت نے سورہ نازل فرمایا، سورہ فتح، انا فتحنا لك فتحا مبینا، ہم نے میں نے آپ لوگوں کو، آپ کو اور سب کو فتح دی، کھلا ہوا فتح، فتح مبین دیا. تو صحابہ اپنے عقل کے خلاف، سمجھ کے خلاف اسی کو قبول کر لیا اور یوں کہنے لگے، ہاں اللہ نے سچ فرمایا کہ یہ فتح ہے. اب تک تو سمجھ رہے تھے کہ یہ شکست ہے، لیکن جب اللہ نے بتایا کہ ہم نے فتح دی آپ کو، تو پھر وہ کہنے لگے ہاں یہ فتح ہے. چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں، تم تو فتح اس دن کو سمجھتے ہو جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ، تم اس دن کو، اس دن کی فتح کو فتح سمجھتے ہو، اور ہم فتح سمجھتے ہیں اس دن کو، اس وقت کو جس وقت اللہ رب العزت نے سورہ انا فتحنا نازل فرمایا. یہ سورہ نازل ہوئی صلح حدیبیہ سے واپسی کے راستے میں، حالانکہ اس کے بہت بعد مکہ فتح ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. تو اس طرح میرے محترم دوستو، جب ہدایت آ جاتی ہے، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور پھر آخرت کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر آدمی دنیا پر اپنی آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، دنیا کی حیثیت، دنیا کی قیمت ان کے دلوں سے نکل گئی اور آخرت کی قیمت ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی. راتوں کو سوتے تھے، لیٹتے تھے، اور جہنم کے خوف سے ان کی نیند اڑی جاتی تھی، نیند اڑ جاتی تھی جہنم کے خوف سے، حالانکہ جہنم کو نہیں دیکھا. قبر کے سامنے جاتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے اپنی داڑھی کو بھیگا دیتے تھے، داڑھی کو تر کر دیتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ قبر کے سامنے اتنا روتے ہیں، جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کے لیے قبر آسان ہو گیا، آخرت کی تمام گھاٹیاں، تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اور جس کے لیے یہ پہلی منزل، پہلا گھاٹی جو ہے، یہ اگر اس کے لیے مشکل ہو گیا اور دشوار ہو گیا، تو پھر آئندہ آخرت کی تمام گھاٹیاں دشوار سے دشوار تر ہوتی جائے گی. اس لیے یہ قبر سے جو بچ گیا، وہ گویا کہ ساری گھاٹیوں سے بچ گیا. اس لیے میں قبر کے پاس آتا ہوں تو میں روتا ہوں، کہ یہ پہلی منزل ہے، اس سے کیسے بچوں؟ چنانچہ میرے محترم دوست اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے. ایک دن ایک یہودی عورت حضرت عائشہ کے گھر میں کچھ مانگنے کے لیے آئی. ہاں، انہوں نے کچھ دیا تو پھر وہ عورت کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے. اس سے پہلے قبر کے عذاب کے متعلق نہیں سنا تھا. حضور کے تشریف آنے پر گھر پہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آخرت کو سمجھتے تھے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے. کوئی جنازہ جاتا تو سوچتے کہ میرا بھی جنازہ نکلے گا. اسی طرح ایک آدمی نے پوچھا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ تیرا جنازہ ہے. تو اس نے جو ہے اس کے منہ جو ہے ذرا اس بات سے وہ پریشان ہو گئے کہ مجھے ایسی بات کہی انہوں نے. تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ بات بری لگ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، چلو میرا جنازہ ہے، تمہارا نہیں، میرا جنازہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے جنازہ دیکھ کر آخرت کو سوچنا ہے، اپنی جنازہ کو سوچنا ہے اور اپنی موت کو یاد کرنا ہے. لیکن ہم تو ہزاروں جنازے پڑھ چکے ہیں اور کتنی میت کو ہم اٹھا کے دفن کر چکے ہیں، لیکن ہمیں اپنی موت کے بارے میں فکر ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ سب مرنے کے لیے آئے ہیں، اور میں تو اکیلا آدمی ہوں، کبھی مروں گا نہیں. ایسی حالت ہوتی ہے ہماری. تو اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ ہدایت بہت اہم چیز ہے. دعوت کے محنت کے ذریعے سے ہدایت آتی ہے. ہدایت کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہدایت کا کلمہ ہے. یہ کلمہ جب دل میں اتر جاتا ہے تو پھر دل کے اندر ہدایت آ جاتی ہے، ہدایت کی روشنی آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی دل کی آنکھوں سے دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور آخرت کو بھی دیکھتا ہے. کہ دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے اور یہاں کچھ بھی نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے ساری چیزیں اپنی قدرت کے اندر رکھی ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ کرتے ہیں. اور میرے محترم دوستو، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے لینا میری تمام حاجتیں پوری کرنے والے صرف اللہ ہیں اور کوئی نہیں، لہذا وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے. اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی پریشانیوں میں اللہ سے رجوع فرماتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب دل کے اندر یہ یقین ہوتا ہے اور ہدایت کی روشنی ہوتی ہے کسی کے دل میں کہ دنیا کی کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو دعائیں قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور فوراً اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کو پوری کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ ساری چیزوں کے یقین دل سے نکال دیا ہے اور اپنے دل کے اندر صرف اللہ ہی کا یقین دل کے اندر بسا لیا ہے. لہذا وہ جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ کو قسم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پوری کر دیتے ہیں، ان کے قسم کو نہیں توڑتے، اللہ کو قسم دیتے ہیں. اور بہت سے بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم دیتے ہیں اللہ ان کے قسموں کو پوری نہیں کرتے, یعنی جھوٹ موٹ اللہ کو قسم دیتے ہیں, اللہ کا وہ یقین دل میں نہیں ہوتا, لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہتے ہیں. اور بعض بندے ایسے ہیں جو دل کے اندر ان کے اللہ ہی اللہ ہوتا ہے, دنیا کی ساری چیزوں کا یقین اس کے دل سے نکلا ہوا ہوتا ہے, وہ اللہ کو جب قسم دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالی اس کی قسم کو پوری کرتے ہیں. الا للہ عبادا لو اقسم علی اللہ لابره, اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جب وہ اللہ کو قسم دیتے ہیں اللہ تعالی اس کی قسم کو پوری کر دیتے ہیں, اس کو حانس نہیں بناتے, اس کے قسم کو نہیں توڑتے. منہم البرا, فرمایا حضور نے کہ ان میں سے ایک شخص, ایک بندہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. چنانچہ ایک لڑائی کے میدان میں مسلمان کافروں سے لڑ رہے تھے, 3 دن گزر گئے, کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا, مسلمان شہید ہو رہے تھے, زخمی ہو رہے تھے, فتح نہیں ہو رہی تھی. تو سب نے کہا کہ یہ ہمارے اندر برا موجود ہیں, ان کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر وہ اللہ کو قسم دیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتے ہیں, لہذا چلو برا کے پاس, ہم کہیں کہ آپ اللہ کو قسم دیجئے تاکہ مسلمانوں کو فتح دے. سب گئے البرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عرض کیا کہ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اگر اللہ کو قسم دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قسم کو پوری کر دیں گے, آج آپ مسلمانوں کے حق میں فتح کے لیے اللہ کو قسم دیجئے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے آدمی تھے کہ قسم اللہ کو دے تو اللہ قسم پوری کرے, دل کے اندر دنیا کی کوئی خواہش کوئی چیز نہیں تھی, دل اللہ ہی کے یاد سے اللہ ہی کے یقین سے بھرا ہوا تھا, اور دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے بلکہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے تھے. چنانچہ انہوں نے کہا میں آج ضرور اللہ کو قسم دوں گا. چنانچہ انہوں نے اللہ کو قسم دی کہ اے اللہ آپ کو قسم دیتا ہوں آج مسلمانوں کو فتح دیجئے اور برا کو شہادت دیجئے, مسلمانوں کو فتح دیجئے برا کو شہادت دیجئے. برا کو فتح کے بعد غنیمت کے مالوں سے کچھ لینا دینا نہیں, غنیمت کے مالوں کا کچھ پرواہ نہیں, غنیمت کے مال جو چاہے لے لیں, لیکن برا تو شہادت چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات چاہتا ہے, اور شہادت پر اللہ کے جو وعدے آخرت میں ہیں ان وعدوں کو لینا چاہتا ہے. چنانچہ انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ مسلمانوں کو آج فتح دیجئے, آپ کو قسم دیتا ہوں, اور برا کو شہادت دیجئے. چنانچہ اسی دن مسلمانوں نے فتح کیا اور جو ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں, ایسے موقع پر تو جس کے اندر دنیا کی ذرا سا بھی دنیا کی حیثیت ہو, دنیا کی قیمت ہو, وہ یوں دعا کرے گا کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دیجئے اور مجھے بھی غنیمت کے مال سے حصہ دیجئے, ایسے ہی دعا کرے گا. لیکن انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دیجئے اور برا کو شہادت دیجئے, برا کو ان غنیمت کے مالوں کی کوئی ضرورت نہیں. انصار سے حضور نے فرمایا تھا کہ تم دین کی نصرت کرو گے, انصار نے پوچھا تھا اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا, حضور نے فرمایا تھا کہ جنت ملے گی. چنانچہ جب حنین کے موقع پر غنیمت کے مال حاصل ہوئے بہت زیادہ, اور میدان بھرا بکری اور جو ہے اونٹ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے رہے تھے تو ایسے موقع پر انصار کو بلایا کہ تم اپنے حصہ لے لو غنیمت کے مالوں سے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں غنیمت کے مال نہیں چاہیے, ہمیں تو وہ چیز چاہیے جس کا وعدہ آپ نے ہم سے کیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا؟ کہ جنت کا وعدہ کیا تھا, ہمیں غنیمت کے مالوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو وہ جنت چاہیے. دنیا پر جنت کو ترجیح دینے والے, جب ہدایت دلوں میں اتر جاتی ہے اور پھر ہدایت کا کلمہ دلوں کے اندر اتر جاتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کلمہ کا یقین دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, تو پھر میرے محترم دوست اور بزرگوں دنیا بے قیمت ہو جاتی ہے اور آخرت قیمت والا بن جاتا ہے. ایک انصاری عورت ہے, اس نے حضور سے آ کر یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے انصار کے لیے دعا فرمائی, میں بھی انصار میں سے ہوں, ایک عورت ہوں اور مجھے ایک بیماری ہے کہ میں راستہ چلتے چلتے گر جاتی ہوں, بے ہوش ہو جاتی ہوں, میرے سطر کھل جاتا ہے, میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتوں میں سے ایک لے لو, یا تو اس بیماری سے شفا لے لو یا جنت لے لو. تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت کے بدلے کچھ لینا نہیں چاہتی, یہ بیماری رہے اور مجھے جنت مل جائے یہی چاہتا ہوں, یہی چاہتی ہوں. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ جنت اس کو مل جائے. صحابہ فرماتے تھے کہ جنت یہ عورت اگر دیکھنا چاہو, یہ عورت ہے, اس کو دیکھو کہ اس نے اپنی بیماری کے بدلے جنت لے لی, جنت لے لی. ایک عورت ہے, آدمی بیمار ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیماری دور ہو جائے اور مجھے شفا مل جائے. اس کے سامنے جنت کہیں یا جو کچھ بھی کہیں, وہ کہیں وہ بعد میں دیکھیں گے, پہلے تو اس بیماری سے نجات ملے, بیماری سے شفا ملے. میرے محترم دوست اور بزرگوں, نہیں, جن کے دلوں کے اندر ہدایت اتر گئی وہ ان بیماریوں میں آخرت طلب کرتے ہیں. حضور نے بخار کی فضیلت بتائی, ایک دن کے بخار ایک دن کا گناہ کا کفارہ ہے. ایک دن اگر کسی کو بخار ہوا تو, یا ایک سال کا کفارہ ہے. تو اس طرح میرے محترم دوستو, یہ وہ صحابی یہ سنتے ہی دعا فرمائیں کہ اے اللہ مجھے بھی بخار لگا دے, ایسی بخار کے جماعت میں حاضر ہونے سے مانے رکاوٹ نہ بنے اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے رکاوٹ نہ بنے, ایسے بخار مجھے بھی دے دے. فوراً ان کے بدن پر بخار آ گیا اور یہ بخار موت تک ان کے ساتھ رہا, موت تک وہ بخار میں رہے. میرے محترم دوست اور بزرگوں, تو یہ بخار کیوں لیا؟ کون ہے دنیا میں آج کہ یوں مانگے کہ اللہ مجھے بھی بخار دے دیجیے, بلکہ ہر یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی اس بخار سے شفا ملے, بخار ختم ہو جائے, بخار سے نجات ملے. لیکن وہ ایسے تھے کہ بخار اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اس کی فضیلت لیں گے, آخرت میں گناہوں کا کفارہ ہوگا یہ بخار. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں, ایک بھائی دوسرے بھائی سے یہ کہہ رہا ہے, بھائی میرا یہ جی چاہتا ہے کہ تم میرے سے پہلے مر جاؤ, میں تمہارے بعد میں مروں. آج اگر کوئی بھائی کسی بھائی سے ایسا کہے تو ناراض ہوگا, ارے میری موت کی تمنا کرتا ہے میرا بھائی, میرا بھائی یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے مر جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے, میرا پہلے مر جانا یہ آپ چاہ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے جب تم مرو گے تو مجھے تکلیف ہوگی, مجھے دکھ ہوگا, اور اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العزت کے یہاں میرے لیے بہت ہی اجر و ثواب ہوگا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم مر جاؤ, اور تمہارے مرنے کی وجہ سے مجھے جو تکلیف اور دکھ جو کچھ بھی ہوگا اس کے بدلے میں میں اللہ کے یہاں سے ثواب لوں گا. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں, آخرت کو سمجھنے والے, دنیا کو سمجھنے والے ایسے ہی سمجھدار ہوتے ہیں. آج تو اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ تو کوئی سمجھداری نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دی. نہیں میرے محترم دوست اور بزرگوں, دنیا کو چھوڑنا یہی سمجھداری ہے, آخرت کو لے لینا یہی سمجھداری ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے دلوں کے اندر یہ ہدایت اتر گئی تھی, ہدایت کا کلمہ اتر گیا تھا ان کے دلوں کے اندر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل اللہ سے لینے کا طریقہ ہے, حضور کے ہر طریقے سے اللہ کے لا متناہی خزانے سے لینے کا یہ راستہ ہے. حضور کا ایک چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کوئی کرے تو اللہ کے خزانے سے لینے والا ہے, وہ چھوٹے عمل سے وہ اللہ کے خزانے سے لیتا ہے. دنیا سے لینے کے لیے کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں, کھیتوں میں کام کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, اور کیا کچھ کرتے ہیں, ساری دنیا دنیا سے لینے کے لیے محنت میں لگی ہوئی ہے. لیکن اللہ کے خزانے سے لینے کے لیے راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ, آپ کی ادنا سنت اللہ سے دلانے والی ہے, ادنا سنت بھی اللہ سے دلانے والی ہے. کوئی آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو اور حضور کے طریقے سے سنت کے مطابق داخل ہو, اگر وہاں مر جائے بیت الخلاء میں, دنیا کے لوگ کہیں گے ہاں ہاں بیت الخلاء میں مر گئے, کہ خراب جگہ میں مر گیا, حالانکہ وہ سنت کے مطابق داخل ہوا. وہ سنت کے مطابق داخل ہونے سے وہ چاہے بیت الخلاء میں مرے, اللہ کے یہاں سے لینے والا بن گیا. ایک شخص مر گیا, بہت نمازی تھا, بہت کچھ نیک آدمی تھا, وہ بیت الخلاء میں مر گیا. اس کے باپ جو ہے سوچنے لگا کہ میرا بیٹا اتنا پرہیزگار تھا, متقی تھا, نمازی تھا, وہ بیت الخلاء میں کیوں مر گیا؟ مسجد میں مرتا, مکہ مکرمہ جا کے مر جاتا, مدینہ جا کے مر جاتا, کوئی اچھی جگہ میں مرتا, یہ ناپاک جگہ میں جا کے مر گئے. تو یہ اس کا نمازی ہونا, اس کا متقی ہونا, اس کا پرہیزگار ہونا کیا فائدہ ہوا؟ رات کو خواب میں دیکھا بیٹے کو, بیٹے نے کہا ابا جان آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ارے میں بیت الخلاء میں جب داخل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے سے داخل ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس پر مجھے بخش دیا اور مجھے جنت عطا فرما دی. تو میرے محترم دوستو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا سنت یہ اللہ پاک کے لا محدود خزانے سے دلانے والے. آدمی دنیا میں سنت کے مطابق زندگی گزارے, بھائی کرتا پہننا ہے دائیں ہاتھ پہلے داخل ہے, پاجامہ پہننا ہے دائیں پہلے داخل کرے, اتارنا ہے تو بائیں ہاتھ پہلے نکالے, بائیں پیر پہلے نکالے, اس طرح جو ہے یہ سنت. جوتا پہنے تو اس میں دائیں پیر پہلے داخل کرے, جوتا نکالنا ہے تو پھر بائیں پیر جو ہے پہلے نکالے, یہ سنت ہے, معمولی سی سنت ہے, لوگ بھول بھی جاتے ہیں. بہت متقی, بہت نمازی, بہت روزے دار, بہت اللہ کے راستے میں پھرنے والے بھی, تین چلے ہر سال دینے والے بھی, اس کو یہ یاد نہیں کہ بھائی جوتی پہن رہا ہوں تو پھر کون سے پیر داخل کروں. بے خیالی سے غفلت سے جوتی بھی پہن لیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں, पानी पीते हैं तो बिस्मिल्ला पढ़ना भूल जाते हैं। हालांकि हर आदमी बंदा एक लुकमा खाता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसकी गुनाहों को बख्श देते हैं एक लुकमा पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने से। तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह के खजाने में मग़फ़िरत है, अल्लाह के खजाने में रहमत है, अल्लाह के खजाने में बरकत है। ये अल्लाह के खजाने से बरकत लेने वाले, अल्लाह के खजाने से रहमत लेने वाले और अल्लाह के खजाने से मग़फ़िरत लेने वाले। आज तो बरकत लेने के लिए बुजुर्गों के कपड़े छोते हैं और सर को छोते हैं, दाढ़ी खींचते हैं, हाथ खींचते हैं, बरकत लेना है। बरकत वहां समझते हैं, बरकत तो इसमें है, खाने में बरकत, बिस्मिल्लाह पढ़ने से बरकत, दुआएं पढ़ने से, शुक्र करने से बरकत, हुजूर के एक एक तरीका के अपनाने से बरकत आती है, एक एक तरीके पर मग़फ़िरत हो जाती है, एक एक तरीके पर रहमत उतरती है। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, हुजूर ने फरमाया बीच में बरकत उतरती खाने के, लिहाजा अगर एक साथ बैठकर खाते हो तो बीच में हाथ मत डालो, अपने किनारे से खाना खाओ, इसलिए कि बीच में बरकत नाजिल होती है। मेहमान खा रहे थे हजरत अबू बकर के घर में, तो जितना वो खा रहे थे बीच में से उतना ही ज्यादा हो रहा था, और मेहमान के खाने के बाद देखा बर्तन में खाना उतना ही है जितना मेहमान के सामने पेश किया था। फिर ये खाना लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह आज खाने में बरकत हो गई मेहमान के उसीले से। तो मेहमानों को खाना खिलाना ये भी हमारे नबी के तरीके में से, सुन्नत में से, हर हर सुन्नत में, अदना से अदना, ऊंचे से ऊंचे सुन्नत, नीचे से नीचे सुन्नत, बिल्कुल अदना से अदना सुन्नत पर भी अल्लाह के खजाने से देने वाले। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गो, जब ये यकीन पैदा हो जाता है कि अल्लाह का खजाना भरपूर है और अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है, वही मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइनुहु, हर चीज के खजाना अल्लाह के यहाँ है, किसी बादशाह के यहाँ नहीं, किसी मालदार के यहाँ नहीं, किसी जमींदार के यहाँ नहीं, किसी के पास नहीं है, अल्लाह का खजाना अल्लाह ही के पास है। अल्लाह के खजाने से लेने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। ये सारी चीजें मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हिदायत वाले आमाल बतलाए, हिदायत वाले आमाल बतलाए। ये नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है और जितने भी खैर के अमल हैं, ये सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए। इन आमाल के जरिए से अल्लाह से लिया जाता है, इन आमाल के जरिए से अल्लाह से लिया जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसका इल्म उतारा है, उस इल्म में बता दिया कि इस अमल से क्या मिलता है, अल्लाह के खजाने से क्या लिया जाता है, अल्लाह के खजाने से अल्लाह ताला किस अमल पर क्या देते हैं, इसका इल्म उतारा है। और अल्लाह के याद से कैसी कैसी चीजें अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के खजाने से मिलती है। एक सुभान अल्लाह पढ़ें तो फिर अल्लाह के खजाने से बहुत पहाड़ से ज्यादा बड़ा मिलता है, बहुत पहाड़ से भी ज्यादा मिलता है। अल्लाहु अकबर कहें तो बहुत पहाड़ से भी ज्यादा मिलता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहें बहुत पहाड़ से भी ज्यादा मिलता है। मुसलमान भाई मुसलमान की मदद करे, उसकी आनत करे, उसकी नुसरत करे, तो इसमें क्या मिलता है। कहते हैं कि ये भी हमारे नबी का तरीका है कि किसी कोई मदद का मोहताज हो तो उसको मदद करें। चुनांचे कोई आदमी अपने मुसलमान भाई की जब तक मदद में लगा हुआ होता है, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी सारी कुदरत के साथ उस शख्स की मदद में होते हैं, उस शख्स की मदद में होते हैं जो अपने भाई की मदद में, अपने भाई की मदद तो अपनी थोड़ी सी कुदरत से ताकत से कर रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद اپنی ساری قدرت سے کر رہے ہیں. جس قدرت سے اللہ نے آسمان بنائی, جس قدرت سے اللہ نے زمین بنائی, جس قدرت سے یہ ساری چیزوں کو بنایا, کائنات کو بنایا, ان ساری قدرتوں کے ذریعے سے قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد میں لگتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہو, اللہ کے واسطے کر رہا ہو, یہ اللہ کے واسطے کر رہا ہو, کسی دنیوی غرض سے نہیں کہ میں آج اس کی مدد کروں گا تو پھر کل میری ضرورت ہو تو یہ کل میری مدد کریں گے. بھائی تصویر نہ لو, گناہ ہے, بہت گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو تصویر اٹھائے. بھائی اس کو مٹا دیں آپ, اللہ آپ کا بھلا کرے, اور کبھی یہ کام نہ کریں. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں, یہ سب صرف اللہ کے رضا کے لیے کریں, اللہ کے رضا کے لیے, دنیا کی کسی بھی غرض سے نہ کریں, اپنی نام شہرت کی غرض سے نہ کریں, مال حاصل کرنے کی غرض سے نہ کریں, جس کی مدد کر رہا ہے اس کی تعریف کی غرض سے نہ کریں. صحابہ کے زمانے میں لوگوں کو وہ مدد فرماتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے, اور غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے, کپڑے پہناتے تھے, اور یوں فرماتے تھے, لا نرید منکم جزاء ولا شکوہ, تمہیں جو کھانا کھلایا, تمہیں جو کپڑا پہنایا, اس سے ہمارا غرض نہ تم سے کچھ لینا ہے اور نہ تم سے شکر بھی لینا ہے, کہ تم یوں کہو شکریہ آپ نے میری مدد فرمائی, شکریہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا. تمہاری اس شکریہ کو بھی نہیں چاہتے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ اتنا ہی چاہتے ہیں کہ تم میرے شکر گزار بنو. آدمی کسی پر احسان کرتا ہے اس وقت تو نہیں کہتا, لیکن اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے واسطے کر رہا ہوں, لیکن بعد میں وہ آدمی اگر اس کا کوئی فرمائش پوری نہ کرے, یا اس کے حکم کو نہ مانے, یا اس کے کسی کام کو نہ کرے, تو یہ کہنے لگتے ہیں دیکھو کتنا میرا احسان اس پر ہے, اس نے میرا تھوڑا سا کام بھی نہیں کر دیا, نہیں کیا. تو یہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب اس نے احسان کیا تھا تو اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ یہ کبھی نہ کبھی میرے شکر گزار بنیں گے. آج چونکہ شکر گزار نہیں بن رہے ہیں اس لیے شکایت ہو رہی ہے. نہیں, کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے اور نہ تم سے اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے واسطے, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ تعالیٰ کو صحابہ کے یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا تاکہ قیامت تک لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں, اس کو اپناتے رہیں, اس پر عمل کریں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. میرے محترم دوست اور بزرگوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت والے اعمال دیے ہیں, تو اس دعوت کے ذریعے سے, جس دعوت کی محنت کے سلسلے میں ہمارا یہ اجتماع ہے اور سننا سنانا ہے اور یہاں تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے, اپنے جان مال کو خرچ کرنا ہے, پھر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, محنت کرنی ہے, یہ سب اسی لیے ہے تاکہ یہ ہدایت ہمیں بھی مل جائے, یہ ہدایت ہمیں بھی مل جائے. یہ دعوت کی محنت ہے, اس دعوت کے سلسلے میں ہمارے یہاں جمع ہونا ہے اور سننے کے بعد اس محنت کو کرنے کے لیے تیار ہونا ہے. جو اس محنت میں, اس دعوت کے راستے میں اپنا جان و مال قربان کریں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے اور ان کے اس دعوت کی محنت کو کریں گے، اللہ رب العزت اس کو بھی ہدایت دیں گے اور اس کو سبب بنا کر دوسروں کو بھی ہدایت دیں گے۔ آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں نا بھائی؟ تو فرمائیں کون کون اس مجمع سے، اس اجتماع سے نقد اللہ کے راستے میں چار چار مہینے کے لیے، سات سات مہینے کے لیے نقد نکلنے والے ہیں، کھڑے ہو کر نام لکھا ہے، فرمائیں ماشاءاللہ، یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔
بھائی باقی سادے تشریف رکھیں۔